سورہ بقرہ آیت نمبر 211.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بجنة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں اور جو شخص اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے. جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ دنیا میں مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر اہل تقوی قیامت کے دن ان سے مافوق ہوں گے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. لوگ ایک ہی دین فطرت پر تھے، ان میں اختلاف رونما ہوا تو اللہ نے بشارت دینے والے اور تنبیہ کرنے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور ان میں اختلاف بھی ان لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں آ چکی تھیں. یہ صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. بس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو اس امر حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کیا تم خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تمہیں اس قسم کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلوں کو پیش آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکالیف پہنچیں اور وہ اس حد تک جھجھوڑے گئے کہ وقت کا رسول اور اس کے مومن ساتھی پکار اٹھے کہ آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ انہیں بشارت دے دی گئی کہ دیکھو اللہ کی نصرت ان قریب آنے والی ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو مال بھی خرچ کرو اپنے والدین، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو کار خیر تم بجا لاؤ گے یقیناً اللہ اس سے خوب باخبر ہے. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو. ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ سے کفر کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے. اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں عکارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیز جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں کے اندر عظیم گناہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو. دنیا اور آخرت کے بارے میں، اور یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ نیز مومنہ عورتوں کو مشرک مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایک غلام مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو، کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، بس حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، بس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو، نیز اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور اے رسول، ایمانداروں کو بشارت سنا دو اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناؤ جن سے نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح اور آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ان قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرتا جو تم بے توجہ ہی میں کھاتے ہو، ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے، اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا علم والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتیں 3 مرتبہ ماہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں، اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں، اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہاں ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حقدار ہیں، اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے.
الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله
وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. بس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مضائقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، سو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں بس وہی ظالم ہیں. اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے. ہاں اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے. اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے.
صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینۃ. بنی اسرائیل سے سوال کریں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. جو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انہیں بدل دے کفر سے، اس کے لیے شدید عقاب ہے، عذاب ہے. یہاں تو اشارہ کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف کہ جنہیں پروردگار عالم نے پے در پے نعمتیں عطا کیں اور اس میں انہوں نے تحریف کی، رد و بدل کی، توریت کے معنی میں رد و بدل کی، توریت کے کلام میں رد و بدل کی، اور جو نعمتیں انہیں عطا کیں اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں اور مزید پڑھتے رہیں گے. پورے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہے کہ کس کس طریقے سے پروردگار عالم نے انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی، من و سلوہ ان پر نازل کیا، جناب موسیٰ کو کس طریقے سے ستایا، لیکن پروردگار عالم نے انہیں پے در پے نعمتیں عطا کیں اور ان نعمتوں کو انہوں نے کفر سے بدل دیا، یا ان طاقتوں کو جو اللہ نے دی تھی انہیں غلط استعمال کیا. نعمتوں کو کفر سے بدلنا یا نعمتوں کا غلط استعمال، یہ صرف بنی اسرائیل تک محدود نہیں ہے، ہم آپ جو بھی اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے بہراور ہو رہا ہے، یعنی جو بھی انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو غلط استعمال کرنا گویا اللہ کی ان نعمتوں سے غلط استفادہ کرنا ہے. جو بھی طاقت ملی انسان کو، جسمانی صلاحیتیں ملی ہوں، ان صلاحیتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنا. ایک آدمی غذا استعمال کرتا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے، اور طاقت کا استعمال اس لیے کرتا ہے اپنے بدن کے اندر کہ صحت مند رہوں گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کروں گا، تو گویا وہ ایک طریقے سے جہاد کر رہا ہے اور وہ حدیث پیغمبر بھی ہے. لیکن اگر وہ اپنے اندر بدن میں طاقت استعمال کر کے اور طاقت حاصل کرنے کے بعد اس کا استحصال شروع کر دے مظلوموں کا، یا غلط راہ روی کی طرف ملتفت ہو جائے، تو گویا اس نے وہ جو اللہ کی نعمت تھی اس کا غلط استعمال کیا. یہ تو اپنی جسمانی طاقت کی بات ہے. ظاہری دولت انسان کو حاصل ہو جائے، ظاہری عہدہ منصب انسان کو حاصل ہو جائے، اس کا غلط استعمال کرنا گویا اللہ کی طرف سے وہ نعمت تھی کہ جس کا اس نے غلط استعمال کیا، نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا. زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے. زینا یعنی مجھول کے صیغے کے ساتھ ہے. سورہ آل عمران میں ایک آیت آتی ہے، بہت تفصیلی آیت ہے، زین للناس حب الشہوات، مجلسوں میں پڑھنے کی وجہ سے انسان کی زبان پر چڑھ جاتی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، زینت دی گئی ہیں دنیا کی چیزیں، جس میں عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت، سونے چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، ان کی محبت، بہت اچھے مکانات، کھیتی باڑی اور پلے ہوئے گھوڑے، ان کی محبت. سورہ آل عمران کی تفصیلی آیت ہے. تو وہاں پر بھی زینہ مجھول کے صیغے کے ساتھ ہے، ظاہر زینت دینے والی ذات خدا کی ہے. پروردگار عالم نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، جسے سورہ کہف کی آیت ہے، ابتدائی چھٹی ساتویں آیت ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، زینت دی ہے تمہارا امتحان لینے کے لیے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اب جب ابلیس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے یا پڑھتے ہیں، یا اس میں آیت آ چکی ہوگی، تو اس میں اس نے کیا کہا تھا، جو چیلنج کیا تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آدم کو اور آدم کی ذریت کو بہکانے کے لیے، تو اس نے کیا کہا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دوں گا. تو شیطان خوبصورت بنا رہا ہے یا اللہ نے خوبصورت بنائی ہے؟ وہ خوبصورت تو اللہ نے بنائی ہے، دنیا کی سب چیزوں میں زینت خدا نے پیدا کی ہے. ابلیس کا کام کیا ہے کہ اس میں، یعنی جو انسان کے اندر وہ کمی کمزوری دیکھتا ہے، اس چیز کو اس کے سامنے ابھار کے پیش کرتا ہے، اس کی جیسے کہتے ہیں نا پوٹینسی کو بڑھا دیتا ہے. انسان جو ہے، اس جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل کل یعمل ولا شاکلت ہی، انسان اپنی شاکلت کے حساب سے عمل انجام دیتا ہے، جو اس کی عادت ہے، مزاج ہے. اور یہ بہت ایک دقیق بات ہے کہ ہر انسان کے عمل انجام دینے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اور بار بار اس پہ جیسے مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے کہ انسان کا عمل کہاں سے نکلتا ہے. یہ انسان، ظاہر ہے کہ انسان ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، نیت رکھتا ہے، عمل تو بعد میں ظاہر ہوتا ہے. تو اس کا اندر جو اس کے ایک کھچڑی پکڑی ہوتی ہے، اس کے خیالات میں، اس کے جذبات میں، وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے، جس کو علماء اخلاق کہتے ہیں نا کہ مراقبہ کرنا اور محاسبہ کرنا، وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے سیکوینس میں جو بیان کی ہیں. تو مراقبہ، میڈیٹیشن کو ہمارے ہاں اس وقت بہت جدید اور قدیم زمانے سے یہ لفظ مظاہرہ مستعمل ہے، رقیب اللہ کی صفت ہے، نگرانی کرنا، اسی سے نکلا ہے مراقبہ. اب ہم مراقبے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے بدھا کا مراقبہ، وہ مورتیاں سجیوی ہیں اور وہ اپنے خاص انداز سے نروان حاصل کرنے کے لیے آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہیں، یا اور دیگر ان کے ہم مکاتب فکر میں اس قسم کی بات ہے. تو اسلام میں بھی مراقبہ ہے، علماء اخلاق نے اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے، لیکن وہ صرف ایسا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی خاص سمت میں بیٹھ جانے کا نام مراقبہ ہے. مراقبے کا مطلب ہے اپنی نگرانی کرنا، اور نگرانی میں پہلے تو اپنی زبان سے نکلنے والی بات کو دیکھنا، جس کو کہا گیا بار بار کہ بھائی پہلے سوچ لو بعد میں بولو، اپنے اعضاء و جوارے کی نگرانی کرنا کہ میں کیا عمل انجام دے رہا ہوں. لیکن اعضاء و جوارے کی نگرانی پر، جیسے کہ بہت مشہور ایک جملہ ہے، ابن عربی نے کہا تھا کہ میرے استاد جو تھے وہ رات میں اپنا محاسبہ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے جو سارا دن میں کام کیے ہیں غلط کام، ان کو میں لکھ لیتا ہوں اور اگلے دن اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کا اعادہ نہ ہو. یعنی میں اپنے تمام کاموں کو اپنی نظر میں رکھتا ہوں کہ کون سا کام غلط ہو گیا، اور رات کو لکھتا ہوں کہ یہ کام غلط ہو گیا, آئندہ اگلے دن اس کی ریپیٹیشن نہیں ہوگی. اسی کو چہل حدیث میں بیان بھی کیا ہے ابتدائی حدیثوں میں. لیکن ابن عربی نے کہا کہ میں اپنے استاد سے بڑھ گیا, میں اپنے خیالات کا بھی محاسبہ کرتا ہوں اور اپنے خیالات کو بھی اپنی نظر میں رکھتا ہوں کہ کون سا خیال میرے دل میں کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ جو خیالات دل میں آتے ہیں, بنیاد تو یہی ہے کہ انسان جو ہے, جسے ہم ایک کہتے ہیں نا خیالات, بے معنی خیالات آ رہے ہیں مسلسل, اور ایک ہوتا ہے تفکر. تفکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک خاص بات کو اپنا مقصد بنایا ہے توجہ کا, اور اس پر آپ نے فوکس کیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کا پہلے مطلوبہ علم بھی ہو. مثلا آپ ستاروں کے بارے میں, جیسے کسی سورے کی آیت ہے, سورہ صافات کی ہے شاید, جناب ابراہیم نے کہا تھا فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہنے لگے میں بیمار ہوں. جب ان کے ساتھی, ان کے گاؤں والے ان کو لے کر جا رہے تھے میلے میں, تو جناب ابراہیم نے کہا کہ ستاروں کو دیکھا, فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, کہا کہ میں بیمار ہوں. اس زمانے میں ستارہ شناسی, جس کا تذکرہ ان کے واقعے میں ہے, سورج کو دیکھا, چاند کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, یہ عروج پر تھی ایسٹرونومی, اس کا علم. تو انہوں نے, ساتھیوں نے ان کے جو گاؤں والے تھے, کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے, بیمار ہے. اس کے بعد میں جانے کے بعد انہوں نے بتوں کو توڑ دیا, جو واقعہ ہے بڑا مشہور. تو اب ایک انسان اگر چاہے کہ ستاروں ہی کو میں تفکر کروں کہ یہ کیسے ہیں, قرآن نے بار بار ان کی بات کی ہے, تو پہلے تو وہ اس کا علم حاصل کرے گا جو اس حد تک ممکن ہو سکے گا, اس کے بعد میں پھر اس پر فوکس کرے گا. تو اس کو کہتے ہیں تفکر, غور و فکر کرنا. یہ خیالات ہوتے ہیں بے معنی, نہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو جب انسان اگر مراقبہ کر رہا ہے تو اس کی آخری حد یہ ہوگی کہ اپنے خیالات کو بھی اپنی نظر میں رکھے گا کہ کوئی غلط بات ہونے نہ پائے. اس لیے یہاں پر جو ہے, جو زینت دی گئی ہے, جو چیزیں ایسی آتی ہیں سامنے انسان کے قلب کے اندر, جو کمی کمزوری ہوتی ہے, شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. یہاں ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول میں یہ ہے کہ غریب آدمی کو مذاق اڑایا جاتا ہے عام طور پر, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اشعار بھی ہیں کہ اگر وہ بہت بڑا دانشور ہے, فلسفی ہے, حکیم ہے, اور بیچارہ غریب ہے, مفلس ہے, تو وہ جاہل آدمی جو دولت مند ہے, وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, بے وقت ہے, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو مالدار تھے اس زمانے کے, اب ظاہر ہے کہ یہ سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے, یہاں پر کچھ لوگوں نے ابو جہل اور اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے, جو سب کے سب مکے میں تھے, جنگ بدر میں ابو جہل مر گیا تھا. تو لیکن اس روش کو بیان کیا ہے جو کافروں کی ہمیشہ سے رہی, کہ بھائی اگر یہ حق پر ہیں, پیغمبر حق پر ہیں, نوح حق پر ہیں, ہود حق پر ہیں, تو یہ اتنے غریب کیوں ہیں؟ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے نام لینے والے یا ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کا دین قبول کرنے والے ہیں, وہ اتنے مفلس کیوں ہیں؟ اگر یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تو ان کے پاس دنیا کی مال و دولت کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے دنیا میں کامیابی کا جو ذریعہ تھا یا اپنی نشانی تھی, وہ دنیا کی مال و دولت کو اور بیٹوں کی تعداد کو بنا رکھا تھا, اور کہا کہ جس کے پاس یہ ہیں اللہ اس سے راضی ہے. اور وہ پیغمبر سے بھی یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں, آپ خود آپ کی تو حالت ایسی ہے. اور ایسے الفاظ جناب نوح کے لیے استعمال کیے ہیں کہ جو عام انسان اگر ان کا ترجمہ بھی کرے تو اسے عجیب سا محسوس ہو, کہ جو بالکل ارذل لوگ ہیں, پست معاشرے کے لوگ ہیں, وہ آپ پر ایمان لائے ہیں. یعنی ان کے نزدیک جو کامیابی کا معیار تھا مال و دولت اور اولاد کی کثرت ہونا تھا. تو اس پر یہ بات ہو رہی ہے کہ چونکہ کافروں کے نزدیک دنیا ہدف ہے, مقصد ہے, اسی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اس لیے ان کی نگاہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس سے آگے دیکھتے نہیں ہیں. اس لیے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے جو نعمتیں ان کے پاس نہیں ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جبکہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مفلسی کو اور غریبی کو اسلام نے پروموٹ کر کے یہ چاہا ہے کہ لوگ زیادہ تر غریب رہیں تو بہت اچھی بات ہے. مذمت کی ہے دولت کی, اس کے غلط استعمال کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ غریبی کو اسلام نے پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے. ایسے ایسے تمام معاملات کو پیش کیا ہے کہ غریبی اور مفلسی دور ہو جائے. اور یہ تمام چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں, جو آ رہی ہیں آگے آیتیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ غریبی جو ہے, یہ مفلسی جو ہے, انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اس کے دماغوں میں ایسی ایسی باتیں پیدا کرنے لگتی ہے کہ انسان ایک حد تک ایمان میں اس کے وہ پیدا ہونے لگتی ہے, ذوف پیدا ہونے لگتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا جن کی نگاہوں میں ہدف و مقصد ہے, وہ صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں, جبکہ صاحبان ایمان ہی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامۃ, یہ درجوں میں بلند ہوں گے, یہی درجوں میں بلند ہوں گے قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. اب اللہ کی روزی کا جو بے حساب دینا ہے, وہ بھی کچھ اصول اور قوانین کے تحت ہے. اس کے بعد 213 نمبر آیت ہے, تفصیلی آیت ہے. کان الناس امتاً واحدتاً, پہلے ایک ہی امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق ليحكم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اس کے بعد اللہ نے نبیوں رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر, ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا. ليحكم بین الناس, تاکہ انسانوں کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. لما اختلفوا فیہ, جس میں انہیں اختلاف ہوا ہے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیاً بینہم. اس کے بعد اختلاف پیدا ہوا بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے. دو اختلاف کا تذکرہ ہے اس آیت میں. پہلا تو یہ ہوا, اب ظاہر ہے کہ انسان, ایک تو یہ بات ہے اس آیت میں کہ آدمی کو, انسان کو خدا نے انسان ہی پیدا کیا, ایسا نہیں کہ وہ بندر سے ترقی کر کے انسان بن گیا ہو. انسان انسان ہی پیدا ہوا ہے, اور انسانی معاشرے کے اندر جب معاشرہ پروان چڑھا آگے چلا تو مفادات کا ٹکراؤ ہوا, جسے مارکسسٹ لوگ کہتے ہیں کہ وسائل میں جیسے جیسے ترقی ہوئی اس کے بعد میں وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا, ان کو ہتھیار استعمال کرنا, پہلے پتھر سے آگ نکالتے تھے, اس کے بعد میں کھیتی باڑی کرنے لگے, پھر کہا کہ بھائی پہلے مشترکہ تھی, پھر بعد میں اپنی اپنی حدود مقرر ہوئی, ملکیت کا تصور پیدا ہوا, ملکیت تصور پیدا ہوا, جھگڑا شروع ہوا. پہلے ایک علل اعلان عام چیز تھی, پھر اس کے بعد میں انہوں نے حد بندی کر دی. جب اس حد بندی کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہونے لگے تو اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا تاکہ ان کے اختلافات کو رفع کر دیں اور ان کو بتائیں کہ دنیا ہدف و مقصد نہیں ہے, اس دنیا کے بعد دوسری دنیا بھی ہے. جیسے, اور طریقہ یہی اختیار کیا کہ جیسے آپ کے بچے ہیں دو, اب آپ ایک کھلونا لے کے آتے ہیں, ایک بچے کو دے دیں, پھر اس سے یہ کہیں کہ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو دے دو, تو وہ نہیں دے گا. آپ اسے کیا کہیں گے کہ میں تمہیں اس سے اچھا کھلونا دیتا ہوں بیٹے, یہ دے دو, وہ دے دے گا چھوٹے بھائی کو. تو یہی طریقہ اختیار ہوا ہے, لیکن یہ تو ہم بہلانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, وہاں پر جو طریقہ ہے وہ حق اور صداقت پر مبنی ہے. اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہم تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی کہتے ہیں بیٹا یہ دے دو, تمہیں اس سے اچھا والا لا دیں گے, وہ دے دیتا ہے کہ اسے اچھا ملے گا. یہی انسان کی نفسیات ہے نا, کہ اس نے کہا بھائی یہ چیزیں چھوڑ دوں گا تو اسے اچھی مل جائیں گی. یہ ایک درجہ ہے, ایک سطح ہے انسان کے ذہن کا, کہ انسان اس چیز کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس سے اچھی مل جائے. اور وہ جو سب سے اعلیٰ ترین درجے ہیں وہ اس ملنے اور نہ ملنے کے دکھ اور خوشی سے ماورا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جو اختلافات تھے ان کو دور کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا. اس کے بعد میں اب دو تفسیریں ہیں, دو تفسیروں میں آقا طباطبائی نے بھی لکھا کہ بھائی ایسا نہیں ہے. اس میں جو ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اختلاف دوسرا ان لوگوں نے پیدا کیا جن کو کتاب دی گئی, ظاہر تو یہی ہے. اوتو من بعد من جاءتہم البینات, جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف کیا, یعنی صاحب کتاب ہونے کے بعد اختلاف کیا. تو کیا مطلب, اہل کتاب نے اختلاف کیا, علماء نے اختلاف کیا, اور وہ بغاوت و سرکشی کی وجہ سے اختلاف کیا. جبکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اختلاف پہلے جہالت و نادانی کے سبب سے تھا, جب خدا نے کتاب کو نازل کر دی تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ہدایت پر آ گئے جنہوں نے اس کتاب کی تعلیم کو حاصل کیا, انبیاء و مرسلین کے صحیح کلام کو سمجھ لیا, وہ ہدایت پر آ گئے. لیکن جنہوں نے اس کلام کو صحیح لیا ہی نہیں, نفاق تھا ان کے دل میں, یا وہ ظاہری طور پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہم نے لیا ہے, وہ اپنی بغاوت و سرکشی پہ اڑے رہنے کی وجہ سے اختلافات پیدا کرنے کا سبب بنے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اب یہاں پر آپ دیکھیے نا کہ اختلاف جو ہے وہ تو ایسی چیز ہے کہ کتنے مکاتب فکر ہیں, اسلام کے کتنے مکاتب فکر ہیں, ہر ایک اپنی دلیل قرآن سے لے کے آ رہا ہے. قرآن سے, چاہے وہ ثابت ہو سکے یا نہ ثابت ہو سکے, سب قرآن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے ایسے پہلو ہیں کہ ایک تو ظاہری پہلو ہے, پھر اس کے بعد باطنی پہلو ہے, پھر اس کے اندر بھی کتنے درجے ہیں. ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جو انسان کسی حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے پھر اس کی زبان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ تم نے بولنا نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے کسی حقیقت کا وہ سمجھ گیا ہے تو وہ اب اس کو اس لیے نہیں بتا سکتا, جیسے مثلاً ایک میٹرک کا بچہ ہے یا پانچویں کا بچہ ہے, اس کے سامنے جو حقائق کو سمجھنے والا ایک فلسفی ہے, وہ اگر اس کی بات کرے جو وہ سمجھ چکا ہے نظام کو, تو وہ پانچویں کا چھٹی کا بچہ کیا سمجھے گا. تو اس لیے انبیاء و مرسلین نے جو بات کی ہے وہ خود حدیث بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے حساب سے بات کرو. تو معاشرے کے اندر ہر قسم کا انسان ہے, اسی کے حساب سے مثالیں دی ہیں, اسی کے حساب سے بات کی ہے. لیکن حقیقتیں اتنی بلند ہیں کہ جیسے اسلام کے درجے ہیں, ایمان کے درجے ہیں, یقین کے درجے ہیں, ایسی حقیقتوں کے بھی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اور یہ سب سے بڑا اعجاز ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے میرے مولا کا کہ اگر میرے سامنے سے پردوں کو بھی ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یعنی آخری درجے تک جو حقیقت ہے وہ میرے سامنے آیا ہے. جبکہ انسان، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج آپ کچھ پڑھ کے اپنا ذہن کسی ایک خاص سمت میں بنائیں گے، کل پڑھیں گے کل آپ کا ذہن چینج ہوگا. انسان مسلسل ارتقائی منزلوں میں ہے، اس کا ذہن، اس کی فکر مسلسل پختگی کی طرف جاتی ہے. بہت ساری چیزوں کو، جسے کہتے ہیں کہ شیخ شہید مطہری نے فلسفہ اخلاق یا کسی چھوٹی سی کتاب میں نے کہیں پڑھا کہ ایک صاحب نے کہا، وہ استغفار کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی استغفار کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے 20 سال پہلے الحمدللہ کہا تھا، الحمدللہ کی وجہ سے استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے الحمدللہ کیوں کہا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میری ایک دکان تھی مزار میں، میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آیا، میرا بچہ دکان پہ تھا، تو کچھ دیر میں بچہ بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا مارکیٹ میں آگ لگ گئی، سب دکانیں جل گئیں، ہماری دکان بچ گئی. تو میں نے کہا الحمدللہ ہماری تو بچ گئی. پھر مجھے خیال آیا کہ یار وہ جن کی دکانیں جلیں وہ بھی تو میرے بھائی تھے، تو میں نے اس لیے الحمدللہ کہا کہ چاہے سب کی جل جائیں، میں اتنا خود غرض ہوں کہ میری بچ گئی، تو اس بات پر میں استغفار کر رہا ہوں. تو یہ ایک، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اسی طریقے سے انسان کہتا ہے کہ میں نے اپنے منہ سے کیا بات نکالی، کیا بات کی، کل میں یہ سوچ کے اس انداز سے عبادت کر رہا تھا، آج جو ہے جیسے وہ موسیٰ کا واقعہ ہے، اتنا مشہور ہے، ہزار دفعہ آپ سنتے ہیں کہ وہ جھونپڑی میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ تو میری جھونپڑی، اے اللہ تو میری جھونپڑی میں آ جائے، میں تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو موسیٰ نے کہا اللہ تیری جھونپڑی میں آئے گا، بکری کا دودھ پیے گا، کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو وہ یہی سمجھتا تھا اللہ، کہ اللہ ایسا ہی ہوتا ہے، جھونپڑی میں بھی آتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے، پاجامہ بھی پہنتا ہے. جب جناب موسیٰ نے اس کو بتایا کہ بھائی اللہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ ایسا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، اس کی جو عقل علم تھا وہ تو حیران ہو گیا نا. اب وہ آدمی، اس کو کیا چاہیے تھا کہ وہ ساری زندگی استغفار کرتا رہتا کہ میں نے 70 سال تک جس کو اللہ سمجھ کے پوجا، وہ تو اللہ نہیں نکلا. لیکن اس نے چیخ ماری افسوس کی، کاش میں نے زندگی ضائع کر دی. تو پھر جناب موسیٰ پہ وہی ہوئی جو مولانا روم نے لکھا ہے کہ تو لوگوں کو مجھ سے ملانے کے لیے آیا ہے یا جدا کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہا کہ پروردگار وہ کفر بک رہا تھا. کہا اس کا جتنا علم جتنی عقل تھی اسی حساب سے مجھے پکار رہا تھا، اب جا کے اس کو بتاؤ اور اسے سمجھاؤ، اس سے معذرت کرو. جناب موسیٰ نے بہت مشکل کے بعد اسے تلاش کیا، اسے کہا جو تو کہہ رہا تھا اللہ کو پسند ہے، کہتا رہے. اس نے کہا موسیٰ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، جب میں نے افسوس سے آہ بھری تھی وہ آہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے معرفت عطا کر دی. تو یہاں جو ہے نا، یہ اس لیے جو ایک تو یہ ہے نا کہ استغفار جو ہے انسان مسلسل کرتا رہے. پیغمبر بھی استغفار کرتے تھے. پیغمبر کے استغفار کرنا، ہمارا استغفار کرنا ویسا نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اور بات تھی آج کوئی اور بات ہے، لیکن استغفار مسلسل انسان کرتا رہے. استغفار کی خصوصیات میں سے تو آپ خود پڑھتے ہیں، یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیت ہے تفصیلی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، بارشیں برسیں گی، اولاد میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا. تو استغفار سے یہ بھی ہے کہ جو پہلے تصور قائم کیا گیا تھا اور اس تصور کے حساب سے بات ہو رہی تھی، اب فکر میں ترقی پیدا ہوئی، اب یہ تصور قائم ہوا ہے. استغفار کے نتیجے میں پروردگار اس سے بلند ترین ایمان و یقین کا جو مرحلہ ہے ہمیں اس تک پہنچا دے. تو اس کے بعد جو ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم خیال کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بس ایک نعرہ لگا کر؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں ابھی وہ حالات ہی پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے. مستہم الباسا و ذرہ و زلزلو، سختیاں تکلیفیں پہنچیں، باسا و ذرہ، ایک وہ سختی تکلیف کہ جو جسمانی ہوتی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، اور ایک وہ سختی تکلیف جو باہر خارج میں ہوتی ہے، کوئی امن و امان میں خلل پڑ گیا، کوئی مصیبت ویسے پیش آ گئی، خاندان میں کسی کو کوئی مصیبت پیش آ گئی، ہر لحاظ سے سختیوں تکلیفوں سے گزرو گے. و زلزلو، یعنی جیسے زلزلے کے اندر آدمی پورا کا پورا ہل جائے، اس طریقے سے ہلائے جاؤ گے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے. اب یہ وہی انسان کہے کہ اللہ ہم نے مان لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے زلزلوں میں ہلانے کی، پروردگار ہم یقین کر چکے ہیں اب ہمارے لیے. تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے وہ ہے نا کہ نہ جانے کون سے سانچے میں، رئیس امروی کا شعر مجھے بہت یاد آتا ہے، نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھالیں، ابھی تو صرف پگھلایا گیا ہوں. تو یہ پگھلانے کا مرحلہ ہو رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ زلزلوں میں مبتلا کرنا اور یہ تکلیفوں میں ڈالنا اور یہ ہلانا، یہ کیا ہے؟ اس قابل بنانا کہ وہاں کا جو فریم ورک ہے اس میں تم فٹ تو ہو سکو. جب تم اس میں فٹ ہی نہیں ہو سکتے तुम्हारा वो स्ट्रक्चर, वो सांचा बना ही नहीं है, तुम कैसे जाओगे जन्नत में? जन्नत में जाने के लिए जो तुम्हारी साख्त है वो साख्त तो बन जाए, तो वो साख्त बनाई जा रही है दरअसल। वो जैसे फौजियों को, कमांडोज को कैसे सख्त ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, असाइनमेंट ऐसा है ना कि वो सख्त ट्रेनिंग उनकी होती है, आजमाइश है वो, तो उनके बदन में वो मजबूती पैदा हो जाती है कि बड़े बड़े पहाड़ों से, चट्टानों से टकरा जाते हैं। इसी तरीके से इंसान जन्नत में जाने के लिए अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करे, इस्तेदाद पैदा करे, और वो सलाहियत और इस्तेदाद ये इन जलजलों में मुबतला करके, तकलीफ़ों, परेशानियों की और सख्तियों की आजमाइशों में जकड़ कर उसको निकाल कर इस मकाम पर पहुँचाया जाएगा। ये सलून का माजा यूनफिकून, ये सवाल करते हैं माँ और मन का, जैसे फ़र्क होता है ना माँ और मन, मन ज़वील अकूल के लिए यहाँ सवाल क्या किया जा रहा है, ये सवाल करते हैं क्या खर्च करें। ये नहीं पूछ रहे पहले कि किस पर खर्च करें, सवाल क्या है ये आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। कह दें कुल मानफ़ख्तुम मिन खैर, जो भी माल तुम्हारे पास है, फ़लिल वालदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील। देखिए मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी ये बंद है, इसको जब आप खोलते हैं तो ऐसे खुलती है ना। अब जब मुट्ठी बंद है तो सबसे पहले कौन है, माँ बाप हैं, खुलेगी बीवी बच्चे आ गए, फिर खुलेगी पड़ोसी आ गए, फिर खुलेगी पूरा माशरा आ गया। अब ये कर दें आपके माँ बाप पड़े हुए हैं आपके इंतज़ार में, मेरे इंतज़ार में कि भाई वो कब लेके आएगा हमारे लिए कुछ सामान खाने पीने का, और मैं खैरात कर रहा हूँ दूसरे लोगों को जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, ये किसकी कोई हैसियत नहीं है। हदीसें हैं बाकायदा, बहुत लंबा बयान है इसके ऊपर, और पैगम्बर का ख़त्म बरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान भी किया है। ये जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं उन फ़ज़ाइल के अंदर से, बल्कि मुझे भी किसी ने क्लिप भेजा है, उसमें बहुत तफसील से उस हदीस को मुख्तलिफ हवालों से बयान किया कि सबसे पहला जो अफजल सदका है वो सबसे पहले माँ बाप हैं अपने, दूसरे नंबर पर बीवी बच्चे, अपना नफ्स खुद अपना और अपने बीवी बच्चे, अपने अहल वयाल, तीसरे नंबर पर अपने कराबतदार पड़ो, अपने अजीर शदार, चौथे नंबर पर अपने मोहताज पड़ोसी, और पाँचवें नंबर पर फ़ी सबीलिल्लाह खुलेआम, जिसको आप जानते हो ना जानते हो, और उसमें मस्जिद बनाना भी आ गया, इमाम बारगाह बनाना भी आ गया, सब चीज़ें आ गईं। अभी पहले माँ बाप, फिर बीवी बच्चे अहल वयाल, फिर अजीज़ शेजार, फिर पड़ोसी, उसके बाद सारे मरहले हैं। अब आप, हम देख रहे हैं कि भाई अपने, अगर खुदा की कसम अगर इस तरीके से अमल किया जाए तो आप समझते हैं कि कराबतदारों में भूखा फ़कीर रह जाएगा, कोई पड़ोसियों में ऐसा भूखा रह जाएगा, यानी गुरबत का खात्मा हो जाए। लेकिन इस्लाम को जैसे वो टांगों पे खड़ा हुआ था शुरू में ही, उसको सर के बल ऐसे खड़ा कर दिया ना, उल्टे टांगे ऊपर कर दी, तो ज़ाहिर है कि ये रिज़ल्ट उसका निकलना था उस हकीकत को सही। इसलिए अभी मुझे एक और किसी ने वो भेजा, डॉक्टर कल्ब सादिक का, अभी कि जनवरी ही इसी महीने में लखनऊ के किसी इमाम बारगाह में किसी, उनके नाम के साथ नाम मैं भूल गया, उनका चेहलुम की मजलिस उन्होंने पढ़ी कल्ब सादिक साहब ने, उसका किसी ने क्लिप भेजा, तो उसमें क्या था कि वो करबलाई कोई साहब थे, तो उसमें उन्होंने कोई ऐसे इकतबासात हदीसें भी पेश की, उसमें कहा कि अगर दो हक़ टकरा जाएं, एक अल्लाह का एक बंदे का हक़, तो खुदा ने कहा मेरे हक़ को छोड़ दो, बंदे का हक़ अदा कर दो। मसलन एक आदमी गया गांव में, उसने कहा भाई मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं, मैं मस्जिद बनाने आया हूँ। भाई मस्जिद तो पहले से मौजूद है, ये 50 घर जो हैं गिरने वाले हैं। उसने कहा नहीं भाई, मुझे तो मस्जिद ही बनानी है। तो वहाँ दो हक जो थे, एक अल्लाह का हक़ था, एक बंदों का था, तो वो अल्लाह का हक़ मौजूद है मस्जिद, उसे छोड़ दो और बंदों के लिए उनके घर बना दो। तो इस तरीके से, इसी तरीके से बयान किया जाता ना एक रिवायत में, और जैसे हमारे घरों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, आजकल का माशरा जो है टूट फूट का शिकार है, और घर से माशरा बनता है, जब घर के अंदर टूट फूट होगी तो माशरे में भी हो जाएगी। कि एक खातून जो थी गैर शादीशुदा, रसूल खुदा के पास आई और उसने कहा कि मैंने शादी नहीं की अब तक, अगर मैं शादी करूं तो मेरे शोहर पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ होगा? हुजूर ने फरमाया उसकी माँ का। कहो मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ होगा? कहा तेरे शोहर का। आप समझ गए कैसी साइकिल बनाई हुजूर ने, शोहर पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का, उसके माँ बाप का, और बीवी पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शोहर का। तो अगर इस तरीके से हुकूक़ को अदा करेगी तो ना माँ के साथ उसका तनाज़ा होगा, न शोहर के बीवी के साथ तनाज़ा होगा। तो यहाँ पर ये सब आजमाइशें इसलिए हैं। उसके बाद जो आयत थी कि पहले खर्च करो अपने माँ बाप पर, फिर कराबतदारों पर, यतीमों, मिस्किनों पर, मुसाफिरों पर। इसके बाद है कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुव कुरहुन लकुम, तुम्हें जंग का हुक्म दिया गया जबकि तुम्हें नागवार है, वासान तकरहू शयअन वहुव खैरुन लकुम, اور بہت ساری چیزیں ممکن ہے کہ تمہیں ناگوار گزرتی ہیں مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، اور بہت ساری چیزیں جو تمہیں پسند ہیں مگر وہ تمہارے لیے بری ہوں. اب انسان جو ہے نا فوری فائدہ چاہتا ہے. یہ جو چیز ہے یہ بہت بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں سب چیزوں کے حصول میں، اور یہ گویا قضاء و قدر پہ ایمان لانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، پوری کوشش کرو، ہر چیز کرو، اس کے بعد میں اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو سمجھ لو کہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، مجھے کراہت ہے اس کی اختیار کرنے میں، لیکن درحقیقت میرے لیے اچھی چیز یہی ہوگی، اور جو چیز مجھے پسند آ رہی ہے اس میں میرے لیے اچھائی نہیں ہوگی جو مجھے نہیں ملی ہے. یسر الکان شہر الحرام، یہ تم سے آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کے لیے. اب یہاں پر ایک واقعہ ہوا، واقعہ یہ ہوا کہ ماہ رجب کے آخری ایام تھے، پیغمبر نے 3 یا 5 یا 7 صحابیوں کی بات ہے ان کو بھیجا تھا ایک خط دے کر، اور کہا کہ ایک خاص مقام پر پہنچ کر اس خط کو کھولنا اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پر پڑھ کے عمل کرنا. انہوں نے وہاں جا کر اپنی اس سے ذرا تجاوز کیا پیغمبر کے اس فرمان سے، خط کھول کے پڑھا اور آگے جا کر ان کو جو مشرک ملے نظر آئے ان سے انہوں نے مقابلہ کر لیا، 2 کو گرفتار کر لیا، ایک بھاگ گیا اور ایک کو انہوں نے مار دیا، ان کا سامان وغیرہ لوٹ کے اور پیغمبر کی خدمت میں لے آئے. اچھا اب اس زمانے کی جو جنگیں تھیں، اگر آپ آج کے زمانے میں یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا لوٹ مار تھی، لیکن وہ اس زمانے کے حساب سے تھی تو جنگیں تھیں. اب وہ مال غنیمت لا کے حضور نے اس سے کوئی تعرض نہیں کیا، نہ اس کی طرف دیکھا، اور کہا کہ تمہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم جنگ کرنا، جہاد کرنا؟ وہ سمجھ رہے تھے ہماری بہت تعریف ہوگی. اور جب یہ کیفیت ہوئی تو جو مشرکین تھے انہوں نے زبان تان دراز کی اور کہا کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میں دین پر ہوں اور اللہ کا نمائندہ ہوں دنیا میں، اور یہ حرمت والے مہینے جن کی سب نے احترام کیا ہے اسی میں ان کے لوگ جو ہیں وہ قتال کرتے ہیں. اس پر قرآن نے یہ بیان کیا کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینوں کا، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑنا سنگین ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو، تمہارا جو اعتراض ہے، رائے خدا سے روکنا و صدو عن سبیل اللہ، رائے خدا سے روکنا، وہ کفر ان بھی اللہ سے، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد الحرام سے روکنا، و اخراج اہل ہی، اور مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا، مکے سے لوگوں کو نکال دینا، منہ اکبر ہو، یہ اس سے زیادہ گناہ ہے سخت تم جو زبان تان دراز کر رہے ہو. والفتنہ تو اکبر من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ بڑا سخت ہے. اس کے بعد جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے اعمال ہبط ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر علماء نے ہفتے اعمال کی ایک بحث کی ہے، تمام مفسرین نے، ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں، یعنی اب انسان کے ہفت کیسے ہو جاتے ہیں اعمال، آپ خود یہ محسوس کر لیں، بالکل ایک اس کی بات ہے اپنے اندر غور کرنے کی کہ بعض مرتبہ ہمارے اندر خاص کیفیت ہوتی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، درس میں جا رہے ہیں، کچھ نیکی کی ہے، توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے، قلب کھلا ہوا محسوس ہونے لگتا ہے. اور بعض مرتبہ جس کو قبض و بست کہتے ہیں نا علماء اخلاق، بند ہو جانا دل کا اور کھل جانا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا، اور ذرا انسان کے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے گناہ، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جیسے اس کا اثر پھول میں سے خوشبو نکل جائے یا کپڑوں میں عطر لگایا وہ عطر دور ہو جائے، انسان کے قلب اور روح کے اندر جن اچھے اعمال کے سبب سے خاص کیفیت پیدا ہوئی تھی، کچھ برے اعمال ایسے کیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ چیز عطر کی طرح باہر نکل جاتی ہے، اس کو ہفتے اعمال کہا گیا. یعنی خود انسان ہی کا اپنا عمل ہے کہ جس کے سبب سے وہ ہفتے اعمال کے قانون کے تحت پکڑا جاتا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، جن لوگوں نے جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس کے بعد شراب کے سلسلے کی آیت ہے، یہ 219، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسلون نے کہا الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، مگر ان کا جو نقصان اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. ویسلون کا ماذا ينفقون قل العفو، یہ سوال کرتے ہیں انفاق کرنے کے بارے میں، قل العفو، یہ جو لفظ عفو ہے اس پر مولانا مودودی نے، جو ان کی کتاب ہے سود، بہت مشہور کتاب ہے، سب سے پہلے شاید لکھی گئی ہے اردو میں سود پر کتاب، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عفو کا مطلب ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ سب کا سب اللہ کے راستے میں انفاق کر دو. اس کے بعد میں پھر زکوٰۃ کا نصاب آیا اور پھر سارے طریقے آئے، سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے تمہاری اسے اللہ کے راستے میں انفاق کر دو. اس سے پہلے جو ہے شراب اور جوا، شراب کو بتدریج حرام کیا گیا ہے، حالانکہ سورہ اعراف کی 32 آیت ہے اور وہ روایت بیان ہوتی ہے ولادت شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام میں. کہ عباسی خلیفہ نے پوچھا تھا ساتویں امام سے کہ قرآن میں شراب حرام ہے، حرمت کے لیے کوئی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ آیتیں اس میں جو ہے یہ درجہ بدرجہ ہے نا حرام، لیکن آپ نے جو آیت پڑھی تلاوت فرمائی ساتویں امام نے، وہ سورہ اعراف کی آیت تھی. سورہ اعراف مکی سورہ کی آیت تھی. وہ کیا تھی؟ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم، میرے رب نے حرام کر دیا، حرام کر دیا کھلے اور چھپا کر گناہ کرنے کو اور اسم کو، اسم گناہ کو. آپ نے فرمایا کہ یہاں اسم سے مراد شراب ہے. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، ان سے کہہ دو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کہا وہاں اسم کہا، یہاں شراب کے ساتھ لفظ اسم کو خدا نے استعمال کیا، تو اس سے مراد شراب ہے. لیکن وہ درجہ بدرجہ شراب حرام ہوئی. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے تھے بھائی اس میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، حرام تو نہیں کہہ رہا نا، تو وہ پیتے رہتے تھے. بعد میں پھر انہوں نے جو ایسے صحابی تھے شراب پینے والے، انہوں نے بعد میں پھر مٹکے توڑے جب وہ آیت نازل ہوئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والرجسن من عمل الشیطان، شراب جوا یہ پان سے پھینکنا سب شیطانی عمل ہیں، یہ ان سے دور رہو، اجتناب کرو. تو پھر اس کے بعد مطلق طور پر وہ گویا حرام ہو گئی. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یعنی درجہ بدرجہ لوگوں کو اس سے دور کیا گیا. یسألونک عن الیتامیٰ قل اصلاح لہم فی لہم خیر، آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، اس کی بھی آیتیں آپ نے پڑھ لیں. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، کیونکہ مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے. والعامۃ مومنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، چاہے تمہیں وہ بہت پسند ہوں، مشرکہ عورتیں تمہیں پسند آئیں، لیکن اس کی نسبت جو کنیز مومنہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا والعبد المؤمن خیر من مشرکین، اور مومن غلام وہ زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے، کہ مشرک مرد کا انتخاب کرو. اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے. اب وہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں شان نزول میں کہ وہ ایک مسلمان گئے مکے، وہاں ان کا کسی کوئی خاتون سے تعلق تھا ایام جاہلیت میں، اس نے انہیں دعوت دی اور اس کہا آخر میں کہا کہ مجھ سے عقد کر لو. انہوں نے کہا نہیں، تو مشرکہ ہے، میں تجھ سے عقد نہیں کرتا پیغمبر سے جب تک پوچھ نہ لوں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے تم عقد نہ کرو، چاہے تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے. ایک کنیز جو ہے مومنہ وہ اس مشرکہ سے زیادہ بہتر ہے، اسی طریقے سے جو غلام ہے مومن وہ مشرک مرد سے زیادہ بہتر ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یہاں پر یہ حیض کے سلسلے میں جو خواتین کو ایک عادت کے مطابق، ایک جو فقہی کتب میں آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، وہ کیفیت لاحق ہوتی ہے مہینے کے کچھ دن، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ مجھ سوال کیا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 12 سوال کیے، 13 سوال کیے گئے رسول سے پورے قرآن میں، جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الانفال، یہ سوالات ہیں جو رسول سے کیے گئے ہیں. یہاں پر یہ تھا کہ جو یہودی تھے وہ خواتین کی اس حالت میں اس کو اس طریقے سے نجس سمجھتے تھے کہ اس سے دور کر دیتے تھے، اسے معاملات سے وہ کمرے سے بھی باہر چلی جائے. یہ اس حالت میں ہے کہ یہ بالکل نجس حالت میں آ چکی ہے. اب اس کا کھانا پینا، اس کے ہاتھ سے، اس کے بستر پر بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا بالکل غلط ہو گیا. اب یہ بالکل دور رہے. اور اس کے بالکل برخلاف جو عیسائی تھے ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ تمام معاملات کو ایسے ہی انجام دیتے رہتے تھے جیسے وہ عام حالت میں خواتین ہوتی ہیں. تو جو مشرکین مکہ تھے، چونکہ یہود مدینہ میں آباد تھے، ان سے زیادہ متاثر تھے. لیکن اس کے باوجود کچھ عرب قبائل ایسے تھے جو حالت حیض میں خواتین کے قریب جانے کو یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی سخت خونخوار، بڑی بہادر جری. عرب بدوؤں کے نزدیک خونخوار ہونا وہ بڑی شرافت کی بات تھی کہ وہ جنگجو ہوگا، ڈاکے ڈالے گا، لوٹے گا لوگوں کو، تو اس کے نتیجے میں کوئی ایسی اولاد پیدا ہوگی، اس لیے سوال کیا گیا. تو اسلام نے جو راستہ اختیار کیا وہ بالکل اس کے درمیان والا تھا، نہ یہودیوں کی طرح سمجھایا کہ اس کو بالکل گھر سے باہر نکال دو، نہ عیسائیوں کی طرح، درمیان کا ایک متوازی طریقہ. اس کی طرف قرآن نے یہاں اشارہ کیا. اور یہاں پر جب وہ پاک ہو جائیں، اس کے بعد نساؤکم حرثن لکم، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ویسے بیان نہیں ہو سکتی، ہر قسم کے بچے اور بزرگ اور جوان ان مجالس ان دروس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اتنا بس یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو بات ہو، نساؤن حرثن لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم انا شیتم، اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو آؤ. یہ انا جو ہے یہ مکانی نہیں ہے، زمانی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی طرف سے کسی طریقے سے بھی آپ جو ہے اس کو اجازت دی جا رہی ہے. اس پر بہت بحث ہے مفسرین میں، حرث کا مطلب کھیتی، اور ولادت جو ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اسی کو پروردگار عالم نے کھیتی سے تشبیہ دی ہے، تو جو طریقہ معین ہے وہی ہے. اور انا جو ہے آقا تبتبائی نے لکھا بھی ہے کہ مکان کی طرف بھی اشارہ ہے، کیونکہ جب جناب مریم نے کو دیکھا تھا جناب زکریہ نے اس حالت میں کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے تھے، تو کیا کہا تھا، یا مریم انا لکے حاضہ، یہ کہاں سے آئے، کہاں کا مطلب تو انا، کہاں سے آئے کا مطلب کس مکان سے آئے. قالت ہوا من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو وہاں پر انا مکان کی طرف اشارہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے الفاظ کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، کہ مکان نہیں ہے بلکہ زمان ہے، کسی بھی وقت میں انسان کو اجازت ہے. اس کے بعد بس دو منٹ تو میں نے ایکسٹ کر لیے، ایک آیت پڑھ کے میں طالب دعا ہوتا ہوں. اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ. اللہ کی جیسے عربوں میں تو عادت ہے، وہ جو اگر عادت کے حساب سے قسمیں کھا رہا ہے وہ تو چلو قابل مواخذہ نہیں ہے، قرآن خود بھی کہہ رہا ہے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، جس میں تمہارا دل شامل ہو جائے. قسمیں کھا لیتے ہیں، گھر میں قسمیں کھاتے ہیں اور وہ پھر ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. اللہ کی قسم کھانا بہت سنگین ہے، بہت بھاری ہے. پیغمبر نے، آئمہ معصومین نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، قسم نہ کھاؤ، اور یہ بہت ہی ایک سنگین بات ہے. اس کے بعد وہ ایلا ہے اور اس کے بعد طلاق ہے. ہمارے ہاں بس یہ ایک آخری بات سن لیں، یہ طلاق کی آیتیں ہیں آخر میں. طلاق جو ہے ہمارے ہاں ایک نشست میں ایک ہی طلاق ہوگی. اہل سنت میں اہل حدیث جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اہل حدیث میں بھی ایک نشست میں تین طلاقیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے. اور حنفی برادران جو ہیں، جو کثیر ہیں، ان کے ہاں ایک نشست میں تین طلاقیں ہو جاتی ہیں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں ویسے ممبر سے تو بیان نہیں ہوتا، درس میں کئی میں نے سنایا ہے کہ مولانا اکبر الہ آبادی کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق کہہ دیا اور وہ گھر چلی گئی، اور میں جس مولانا کے پاس بھی جا رہا ہوں تو وہ یہ کہہ رہا ہے طلاق ہو گئی، اب تو وہ حلالہ ہوگا، اور اس کے بعد ہی وہ تمہاری زوجیت میں دوبارہ آ سکتی ہے، میں کیا کروں، بہت پریشان ہوں. انہوں نے کہا یہ بتاؤ، طلاق تو ایسے دی تھی یا تیسے دی تھی؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، طلاق تو ایسے تھی یا تیسے تھی، بس طلاق میں نے کہا تھا. اب دیکھیے، تیسے طلاق بھی قرآن میں ہے اور تویسے طلاق بھی قرآن میں ہے، اور دونوں کا مطلب بالکل الٹ ہے. تے سے جو طلاق ہے اسے یوم الطلاق، ملاقات کا دن، جو قیامت کے دن کے لیے قرآن نے استعمال کیا، اور توئے سے جو طلاق ہے وہ جدائی کا دن ہے، جدائی ہو رہی ہے. تو کہا کہ اچھا بھائی یہ تو تمہیں پتہ نہیں توئے سے دی تھی یا تے سے دی تھی، یہ بتاؤ غصے میں دی تھی یا نارمل حالت. کہا میں سخت غصے میں تھا. کہا بس اب جو بھی پوچھے تو کہنا میں نے غصے میں تے سے طلاق دی تھی، یہ وہاں چلی گئی. تو اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہوتی ہے ایک طلاق ہے، وہ چاہے 100 دفعہ کہہ دے، اہل حدیث میں بھی ہے وہ کہتے ہیں 1000 دفعہ کہہ دو ایک ہی دفعہ ہوگی. اب اس کی جو قرآن نے، یہ قرآن واضح ہے، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے تو سبھی مخالف ہوتے ہیں. غلام احمد پرویز جو پرویزی فرقے کے بانی بھی ہیں، ان کی کتاب ہے سلیم کے نام خطوط، اپنے بیٹے کے یا کسی شاگرد کے کس کے نام، اس میں ان کا ایک خط تھا، بہت پرانی ہے، جب ری پرنٹ ہو رہی ہوگی، اس میں لکھا ہے کہ قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، تو یہ درحقیقت صرف مشرکوں سے نہیں کہتا، یہ اہل کتاب مسلمانوں سے بھی کہتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ قرآن میں جو طلاق کی آیتیں اس کو لکھا، کہا قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ ایک نشست میں نہیں ہوگی، اور تم کہہ رہے ہو ایک نشست میں ہوگی، گویا تم قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، استہزا کہہ رہے ہو. تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، اپنی اسماء و صفات کا واسطہ، محمد والے محمد کا واسطہ، ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان قرار دے دے. قرآن کے نور سے، اہل بیت کے ذکر سے ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرما دے. پروردگار قرآن کے ظاہر و باطن کے علوم سے ہمیں آگہی عطا فرما دے. پروردگار قرآن کی تفسیر و تعویل کا ہمیں علم عطا فرما دے. پروردگار اس قرآن کے ذریعے سے جسے تو نے شفا بنا کر نازل کیا ہے ہماری جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما دے. پروردگار نقش قدم معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار ہمارے ایمان میں، معرفت میں، علم و حکمت و دانائی میں اضافہ فرما دے. پروردگار جو جو حاجتیں ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں ان سب کو اسی قرآن کے صدقے سے قبول و منظور فرما لے. پروردگار جو غلطیاں، جو گناہ، جو لغزشیں تیرے علم میں آ چکے ہیں ان سب کو معاف فرما دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. پروردگار ہمیں امن و عافیت عطا فرما دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے. برحمتک یا ارحم الراحمین.